نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، سورة صافات کے آخری رکوع سے تلاوت کی گئی ہے. اس میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اللہ نے ذکر کیا ہے، جو آپ سن بھی چکے ہیں. البتہ اس رکوع کی سب سے جو آخری آیت ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دعا کے آخر میں یہ آیتیں پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ گویا اس نے اپنی دعا پر مہر لگا دی قبولیت کی، اللہ کے ہاں وہ دعا شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے. اسی طرح سورہ صاد ہے، اس صورت میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کے مختلف واقعات کو ذکر کیا گیا ہے. خاص طور پر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا قضیہ لے کر آئے، ایسے وقت میں جبکہ وہ عدالت میں نہیں تھے اور نہ وہ فیصلے کا وقت تھا. چونکہ دربان کھڑے ہوئے تھے اس لیے دروازے سے آ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دیوار پھاندی اور اندر داخل ہو گئے. تو یہ طریقہ چونکہ مہذبانہ طریقہ نہیں ہے، اور پھر داخل بھی ہو رہے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے سامنے تو یقیناً چونکہ یہ غیر معروف طریقے سے آئے تھے تو طبی طور پر ایک خوف ہوتا ہے کہ نہ جانے کون لوگ ہیں، دشمن ہیں، کس خیال سے آئے ہیں. اس دخلوا علی داؤد ففزع منہم قالوا لا تخف، طبی طور پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اچانک ان کو حضرت داؤد علیہ السلام سامنے پایا تو طبی طور پر خوف ہوا، تو کہنے لگے لا تخف، آپ ڈریے مت. اور پھر اپنا قضیہ پیش کیا کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہنے لگے کہ فحکم بیننا بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. ولا تشتت، اس میں ظلم مت کیجئے، غلط فیصلہ مت کیجئے. یعنی ایسے طریقے اختیار کیے کہ جو عام لوگ اختیار نہیں کرتے. ایک تو غلط طریقے سے گھر میں داخل ہوئے، اور پھر ان کو بجائے اس کے کہ اپنا قضیہ پیش کرتے، ساتھ میں یہ کہنے لگے نصیحت بھی کرنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ ولا تشتت واہدینا الا سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجیے آپ. اور پھر اپنا مقدمہ پیش کیا کہ انہا دا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسعون و تسعون ناجا، اس کے پاس جو ہے وہ 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجا تم واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی ہے. فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک میرے پاس دمبی ہے وہ بھی مجھ سے لے لے، جبکہ اس کے پاس پہلے سے 99 ہیں. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے روح سخن جو ہے مدعی کی طرف رکھا اور کہا کہ قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجي، یہ شخص جو ایک دمبی جس کے پاس ہے اس سے اگر یہ 99 دمبی والا طلب کر رہا ہے تو یہ تو زیادتی ہے کہ اس کے پاس ایک بھی نہ رہنے دے اور پہلے سے اس کے پاس اتنی ساری موجود ہیں. وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے حالات کی تفتیش کیے بغیر اور سامنے جو مدعا علیہ تھا اس کا موقف سنے بغیر روح سخن جو ہے وہ مدعی کی طرف ہی رکھا اور فرما دیا کہ ہاں بھائی، عام طور پر اس طرح کے ظلم ہوتے ہیں اور لوگ ظلم کرتے ہیں، غلط طریقہ ہے، یہ ایسے اختیار کیا. لیکن جب یہ بات کہہ دی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں سے، یعنی مدعی سے تو آپ نے بات سن لی تھی، مدعی نے تو اپنی بات خود کر رکھ دی، اب ہونا ہی چاہیے تھا کہ جو مدعا علیہ تھا آپ اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی تم بتاؤ تمہارا موقف کیا ہے، یہ شخص جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی بعض زیادہ فرمایا کہ یہاں جو ان سے لغزش ہو گئی وہ یہ کہ اس کا موقف دوسرے کا موقف نہیں سنا، اور اپنا روح سخن اس کی بات سنتے ہی اس شخص کی طرف کر لیا جو مدعی تھا. لیکن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے میری، یہ عام لوگ نہیں ہیں نہ عام انسان ہیں، بلکہ فرشتے ہیں جو انسانوں کی شکل میں اس طرح سے داخل ہوئے، اور عام آدمی کو اتنی جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے داخل ہو اور پھر نصیحتیں بھی کرنا شروع کر دے. تو فوراً انہوں نے اس کو محسوس کیا. وظن داؤد انما فتنہ، حضرت داؤد علیہ السلام نے گمان کیا، قیاس کیا کہ یہ میری آزمائش کے لیے. فاستغفر ربہ، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار کی اور فوراً سجدے میں چلے اور اللہ سے استغفار، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید میں تو فقط اتنی سی ہی بات ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ فغفرنا لہ ذالک، ہم نے ان کی مغفرت فرما دی، یعنی ان سے غلطی کو کوتاہی کو معاف کر دیا. ایک مسئلہ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دو فریق ہمارے پاس اپنا مقدمہ لے کے آئیں تو کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات لوگ اکیلے میں آ کے اپنا معاملہ پیش کر دیتے ہیں، یعنی دونوں نے آنا ہوتا ہے لیکن پہلے سے ایک شخص آ جاتا ہے اور آ کر سارا ذہن بنا کے چلا جاتا ہے. اب جب دوسرا آدمی بیچارہ بعد میں آتا ہے تو اس کا ذہن پہلے سے تیار ہوتا ہے، لہذا وہ فیصلہ جو دیتا ہے وہ عام طور پر انصاف والا نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر ان سے کہو کہ میں تمہاری بات ابھی سننے کو تیار نہیں ہوں، تم اسے بھی لے کر آؤ، وہ بھی اپنی بات رکھے سامنے، تم بھی اپنی بات سامنے رکھو، پھر دونوں کی بات سننے کے بعد دلائل دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کروں گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس طرح سے فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں یہودیوں نے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر دشمن رہے ہیں، اور بعض تو داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی نہیں مانتے علیہ باللہ، انہوں نے اس قسم کے واہیات باتیں یہاں پر پھیلائی ہیں جو یقیناً ایک نبی کی شان سے ہٹ کر اس کے خلاف، اور جو یہاں پر واقعہ پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کو ایسی جگہ پر فٹ کیا جا کے کہ نبی کے کردار پر جس سے حرف آتا ہے. تو علیہ باللہ گویا انہوں نے یہ بات کہی کہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہلے سے بیویاں تھیں، اور ایک نہیں 99 بیویاں تھیں، پھر ان کا ایک وزیر تھا یا جنرل تھا بڑا فوج کا، ان کی بیوی پر ان کی نظر پڑی تو وہ ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے میں نکاح کر لوں، لہذا اس نے انہیں ایسے محاذ پر بھیج دیا کہ جہاں سے عام طور پر زندہ سلامت آنا واپس ممکن نہیں ہوتا، اور وہ وہاں جا کے شہید بھی ہو گئے، انتقال ہو گیا، اور بعد میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا. تو یہ ان سے لغزش ہوئی، اور اس بنا پر یہ دونوں فرشتوں کی شکل میں آئے، اور اس لغزش پر حضرت داؤد علیہ السلام کو انتباہ کیا گیا. لیکن یہ داؤدی اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے ان روایات پر مدار نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہے اس معاملے میں، بلکہ انہوں نے بہت ساری روایات اس قسم کی مسلمانوں میں پھیلا دی ہیں کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا واقعہ ہے، لیکن ایک نبی کی شان کے خلاف ہے اس قسم کی بات. اس لیے بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پر اس کو مبہم رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو مبہم رکھیں. اور جتنی ضرورت یہاں تھی بس یہاں صرف اتنی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ دو آدمی جو آئے تھے فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کے لیے تھے، اور کوئی ایسی لغزش ہو گئی تھی کہ جس پر حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً تنبہ ہوا اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس سے لغزش کی معافی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا. اتنی سی بات قرآن مجید میں پتہ چلتی ہے، اور احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیلات زیادہ نہیں ہیں، اور اگر کوئی ایک آدھ ہیں بھی تو وہ روایات کچھ ضعیف ہیں، ایسی مستند نہیں ہیں، اس لیے بلا وجہ ہم اسرائیلی روایات کو کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. دوسری بات یہاں یہ سمجھنی چاہیے کہ اسرائیلی روایات جو ہمارے عقائد سے نہ ٹکراتی ہوں ان کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کوئی چونکہ قرآن و حدیث میں الحمدللہ اتنی تفصیلات موجود ہیں کہ ہمیں اسرائیلی روایات کو لینے کی ضرورت ہی نہیں. بعض لوگ اصل میں بعض روایات لیتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں، پھر بعض وائز قسم کے لوگ اپنے قصے کہانیوں میں ان کو بیان بھی کر دیتے ہیں، نتیجتاً وہ لوگوں میں عام ہوتی چلی جاتی ہیں، پھیلتی چلی جاتی ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جو ہم بات بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس سے کتنا معاملہ خراب ہوتا ہے، ایک نبی کی شان میں کیسا فرق آتا ہے، یا عقائد کا کتنا کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کے واقعات کو جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں گریز کرنا چاہیے، ان کو پڑھنے سے اور ان واقعات کو بیان کرنے سے بھی. بیان کرنا بعض اوقات ضرورتاً ہوتا ہے تاکہ آدمی یہ پتہ چل جائے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ ان کو بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور وہ درست بھی نہیں ہے. اس لیے اس قسم کی روایات سے پورے طور پر گریز کرنا چاہیے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے غالباً انجیل یا تورات تھی آپ نے پڑھنے شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور چونکہ حضرت عمر فاروق اس پڑھنے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا نہیں. بعد میں کسی نے جب انہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف دیکھیں، جب انہوں نے دیکھا تو فوراً توبہ استغفار کی اور کہا کہ رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں، اور دین اسلام جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اس پر ہم راضی ہیں. تو یہ بات کہتے رہے حضرت عمر فاروق یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور صحیح بات پتہ چلی کہ یہ تورات اور انجیل ہمارے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. اس لیے اپنی قرآن مجید کی جو کتاب ہے اس کو پڑھیے مضبوطی کے ساتھ، اپنے سینے سے لگائیے، اس کے احکامات اور تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد واقعات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جو صابر نبی ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے بڑے صابرین میں سے تھے، انا وجدناہ صابرا، اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی ہے ہم نے انہیں صابر پایا. ان کا معاملہ یہ تھا کہ جو انہیں بیماری لگ گئی تھی، بعض نے کہا کہ پھوڑے جسم میں پیدا ہو گئے تھے، بعض نے کہا اس میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہاں پر بھی اسرائیلی روایات زیادہ تر ہیں. قرآن مجید خاموش ہے اس سے کہ انہیں بیماری تو تھی لیکن کیا بیماری لگ گئی تھی، اس کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. یہاں بھی اسرائیلی روایات جو ہیں بیان کی گئی ہیں، اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کسی نبی کے وہ ایسی بیماری نہیں دیتے جس سے لوگ گھن کریں. تو یقینی طور پہ ایسی بیماری کہ جو پھوڑے پھنسیوں والی، جسم کو داغدار کرنے والی ہو، اور جس میں کیڑے اور پیپ اور پس اور اس قسم کی چیزیں پیدا ہو گئی ہوں، تو اس سے یقیناً لوگوں کو گھن آتی. تو اس قسم کی بیماری کا بعض نے جو ہے تردید کی ہے کہ اس قسم کا کوئی کی بات نہیں تھی، بس اتنا ایمان لانا کافی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیماری تھی. اب وہ کیا بیماری تھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کے دسترخوان پر کھاتے تھے، پیتے تھے اور ان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان لوگوں نے پھر ان کو لا کر اپنے گھر، ان کے گھر سے نکال دیا اور انہیں لا کر ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا کہ جو اچھی جگہ نہیں تھی، عام طور پر لوگ جو ہے وہ ان کو اس کو پسند نہیں کرتے. ان کی جو بیوی صاحبہ تھی وہ ان کی خدمت کرتی رہی اس دوران، اور ایک عرصے تک انہوں نے ان کی بڑی جی جان سے خدمت کی. آخر تک ایک مرتبہ شیطان طبیب کے روپ میں آ گیا، یعنی حکیم بن کر آیا اور کہا کہ بیوی میں تمہارے میاں کا علاج کر سکتا ہوں. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بس یہ دوا میں دیتا ہوں، ان سے کہنا بسم اللہ پڑھے بغیر کھا لے، اور بعض نے کہا کہ اگر شفا ہو جائے تو تم بس یہ کہہ دینا کہ بے شک شفا تو نے دی، اتنا کہہ دینا کافی. بی بی صاحبہ حضرت ایوب کے پاس آئیں اور شیطان کا یہ پیغام بھی دیا، دوا بھی دی، تو حضرت ایوب نے کہا کہ، یعنی اس وقت ناراض ہوئے اور کہا کہ تجھے پتا ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ تو شیطان تھا، اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے رخ پھیر کر ہم اس شیطان کی طرف اپنا رخ کر لیں اور کہیں کہ ہاں شفا دینے والا یہ ہے، تو آج تم اپنے ساتھ شیطان کو لے کر آئی. تو اس پر غصے میں قسم کھا لی کہ اگر میں صحتیاب ہو گیا تو تمہیں 100 قمچیاں جو ہے وہ میں ماروں گا، یعنی قسم بھی کھا لی. اللہ رب العزت نے بعد میں شفا عطا فرما دی، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بڑی تکلیف پہنچ گئی. اور یاد رکھیے کہ یہ اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے مصیبت میں، مشکل میں، یہ صبر کے خلاف نہیں. شکوہ شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف ہوتا ہے، لیکن مشکل کو اللہ سے درخواست کرنا کہ یا اللہ دور کر دیجئے، اے اللہ یہ اتنی پریشانی مجھے آ گئی ہے، پریشانی دور فرما دیجئے، ہم جو اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں یہ صبر کے منافی نہیں، خلاف نہیں. اس لیے مشکلات میں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اور ویسے آدمی ہر حال میں راضی رہے کہ میں اس حال پر راضی ہوں، لیکن اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ اس مشکل دور فرما دیجئے، اور ظاہری جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کر لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ زبان سے شکوہ شکایت کرنا اور اس قسم کی الٹی سیدھی واہی تباہی زبان سے بعض لوگ جو بولتے ہیں اس کو منع کیا گیا، وہ صبر کے خلاف بات. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما کہ اذ نادا ربہ، حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف دی. بعض روایت میں آتا ہے کہ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بڑی نعمتیں تھیں، دولت تھی، اور ان کے دسترخوان پر بے شمار لوگ کھایا کرتے تھے، تو اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ شکر اس لیے ادا کر رہا ہے کہ اس کے بعد تیرے پاس اس کے بعد مال بہت، اس کے بعد دولت بہت ہے، اس کے بعد اولاد ہے، بیوی، یہ ہر چیز موجود ہے، شکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. بات یہ ہے کہ ساری چیزیں چھین لیں آپ اور ایک چیز بھی ان کے پاس نہ رہے، پھر بھی تیرا شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی تیرا نام لیتے رہیں، تو میں سمجھوں گا کہ واقعی صابر اور شاکر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آزمائش اور ابتلاء آ گئے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہا کہ زبان اور دل اس پر تیرا قابو نہیں ہوگا، باقی پورے جسم میں تو پھر سکتا ہے، رگوں میں شیطان جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح تو بھی دوڑ سکتا. تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے ہمیشہ، اللہ کو یاد کرتے رہے. اور جب یہ امتحان ختم ہوا تو یہاں فرمایا کہ انی مسنی شیطان، یعنی شیطان کے شر کی وجہ سے میں اس مصیبت تک پہنچا ہوں، تو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دور کر دیجیے. اللہ نے فرمایا کہ ارکز برجرک، اپنے پاؤں کو زمین میں ماریے. جیسے ہی انہوں نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. اللہ فرما رہے ہاذا مختصل بارد و شراب، یہ ٹھنڈا پانی ہے نہانے کے لیے تمہارے، اور پینے کا بھی پانی ہے، پی بھی سکتے ہو اس سے اور اس سے غسل بھی کر لو. چنانچہ اس سے انہوں نے غسل بھی کیا اور پینے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماری کو دور کر دیا، پہلا سے جو رنگ روپ تھا وہ واپس آ گیا، بلکہ حضرت جبریل امین نے جنت سے پھل بھی لا کے دے دیے، کپڑے بھی پہنا دیے، تو وہ جو پہلے والی حالت تھی وہ بالکل یکسر تبدیل ہو گئی. اب بی بی صاحبہ جب آئیں دیکھا تو اپنے مریض کو نہیں پایا، دائیں بائیں دیکھتی رہیں، اور چونکہ حالت تبدیل ہو گئی بالکل، اب پریشان ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام دیکھتے رہے، بعد میں کہا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک مریض تھے، وہ موجود نہیں ہے اس لیے میں پریشان ہوں. کہا کہ میں ہی ہوں وہ، اللہ نے اپنا کرم فرما دیا اور فضل فرما دیا، میں ہی ایوب. اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو سب چیزیں عطا فرما دی، ان کی اہلیہ، ان کے بچے، جتنے بچے تھے اللہ نے اور مزید انہیں عطا فرمائے، انہیں مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور جو کچھ تھا اللہ نے اس کے مثل اور بھی عطا فرمایا. رحمت منہ، ذکر علی اولی الالباب، یا عقل مندوں کے لیے نصیحت کہ اللہ تعالیٰ ہی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین رکھیں، اور نہ ہونے کا یقین، اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، یہ یقین پختگی کے ساتھ ہونا چاہیے. اب جہاں تک ان کی قسم کا تعلق تھا تو یقیناً قسم پورا کرنا بھی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی پر لیکن رحم فرمایا کہ چونکہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہیں اور نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے اپنے شوہر کو لا کر کھلایا پلایا، ان کی دیکھ بھال کی، مرہم پٹی کی، جو کچھ کرنا تھا وہ کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایوب تم نے قسم کھائی تھی اور قسم کرنا بھی ضروری ہے، لہذا تم ایسا کرو کہ جھاڑو، ایک جھاڑو لے لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ ان کے بدن پر اس طرح سے مارو کہ وہ سارے تنکے ان کو لگیں. جب تم اس طرح سے مار دو گے ایک مرتبہ تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ فرمایا، کیونکہ اگر 100 ڈنڈیاں ماری جاتی تو یقین اور تکلیف دہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا. وَخُذْ بِيَدِكَ ذِقْصًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ، اپنی قسم میں حانس نہ ہو اور اپنی قسم پوری کر لو، یعنی قسم مت توڑو. اور اس کا طریقہ بتا دیا کہ اس طرح سے ایک وہ لے لو اور لے کر مار دو. اور پھر فرمایا کہ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا، نِعْمَ الْعَبْدُ، بہت ہی اچھے بندے ہیں اللہ کے، انہ اباب، اور اللہ کی طرف بہت ہی رجوع کرنے والے. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے اس میں سورہ زمر ہے، اور سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو خاص آیتیں، ویسے تو ساری چیزیں خاص ہیں، لیکن جو چیز ہمیں حوصلہ دیتی ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے، جو صحابہ اکرام کے سامنے جب پڑھی گئی تو انہیں نہ صرف یہ کہ خوشی ہوئی بلکہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ گناہ کیا، برے اعمال کیے، اللہ کو ناراض کیا، جو بھی غلطیاں ان سے ہوتی رہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب میں نے تو ایسا کر دیا، یہ کر دیا، اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے، فلاں کبیرہ گناہ کر لیا، میری تو توبہ ہی نہیں ہے، مجھے تو معافی نہیں ہے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ چاہے کسی نے جتنے بھی ظلم کیے ہوں، جتنی زیادتیاں کی ہوں، اگر اس نے شرک نہیں کیا تو وہ اللہ لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہے نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور خاص طور پر یہ اس حوالے سے میں نے ضرور اور بھی پڑھی ہے کہ یہ موقع ہے مغفرت کا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کو طلب کرنے کا، کیونکہ یہ دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے، جو اختتام پذیر ہونے والا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس عشرے میں خاص طور پر اللہ سے خوب مغفرت مانگے کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، کیونکہ اگر رمضان المبارک میں بھی کسی کی مغفرت نہ ہو، اس کی گردن دوزخ سے آزاد نہ ہو، اس کی مغفرت کے فیصلے نہ ہو، تو اس سے بڑا بدبخت آدمی کوئی ہو نہیں سکتا. اور یقیناً یہ بدبختی اس وقت ہوگی کہ جب ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئیں، بدعمالیوں سے باز نہ آئیں. تو میرے عزیزو، توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. مغفرت کا مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اللہ سے مغفرت چاہو. تو یہاں بھی اللہ نے لوگوں کو امید دلائی ہے کہ اللہ سے مغفرت کے طالب بن جاؤ، لا تقنط، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اور ایک جگہ فرمایا کہ مایوسی کفر ہے، مایوس کافر ہوتا ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. بعض لوگ مایوس ہوتے ہیں اور مایوس ہونے کے بعد پھر وہ یہاں تک سوچتے ہیں کہ صاحب اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، میں یہ کر لوں. ارے بھائی، خودکشی کر لو گے، ہوگا کیا یہ بتاؤ. آج ہی کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا شاید، میری نظر سے ایک سرسری طور پر نظر گزری، ایک میٹرک کے طالب علم نے عشق میں ناکام ہو کر خودکشی کر لی. لوگ تو جو ہے وہ یہ ایسے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جس کا حاصل ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اور اگر کر لی تو وہ اپنی جان سے بھی گیا، حاصل کچھ بھی نہ ہوا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان. ارے کوئی اللہ کے لیے جان دے تو بات سمجھ میں آتی ہے، کہ جس نے جان دی ہے اگر اس کا حکم آ جائے کہ جان دے دو اور ہم جان دے دیں تو سمجھ میں آتی ہے. فانی بتوں کے لیے جان دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرا فریق بھی جو ہے وہ ہم سے کوئی محبت بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یک طرفہ تو ہے ہی. جیسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تو چاہتا تھا فلاں جگہ شادی کرنا، کام بن گیا کہ نہیں، کہنے لگا آدھا ہو گیا ہے، آدھا کام ہو گیا. اس نے کیا آدھا ہو گیا، میں راضی ہوں. تو اس طرح کا آدھا راضی ہونا تو سبھی کا کام ہو جاتا ہے اس طرح سے. تو بہرحال یہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. اب یہ یقیناً کیا عمر ہوگی اس بچے کی، 16-17 سال، اس عمر میں کہاں سے کہاں بچے جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، گمراہی کی طرف. اللہ رب العزت سے مایوسی ہوتی ہے، حالانکہ اگر ہم یہ محبت اللہ رب العزت سے کریں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں. پھر جو چیز ہمیں حاصل نہیں ہو رہی وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، اگر اللہ ہمیں مل گیا تو باقی کیا چیز کیا نہیں ملے گا ہمیں. تو وہ چیز طرف کر لو، اگر ہمارے قبضے میں وہ آ گئی تو جس کے قبضے میں سب کچھ ہے وہ ہمیں مل جائے گا. اس سے تو وہ ایک جو باندی تھی نا، بادشاہ نے کہا کہ بھائی جس کا جو چیز ہے یہاں پر، جو چیز رکھی ہے لے لو، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی. اب کسی وزیر نے جو ہے وہ یاقوت پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے چاندی پہ ہاتھ رکھ دیا، وہاں جو جو قیمتی چیزیں تھیں مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا. ان کی جو باندی تھی اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ نے کہا یہ کیا، کہا کہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ایسی چیزیں طلب کرتے ہیں کہ اوروں کے پاس بھی ہوتی ہیں، میں نے اس لیے تمہارے اوپر ہاتھ رکھا کہ جب تو میرا ہو گیا تو یہ سب چیزیں میری. تو حقیقت یہ ہے. تو اس باندی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس سے محبت کریں. اس نے ہمارا ہمیں وجود بخشا ہے، ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، دل عطا فرمایا ہے، توانائی عطا فرمائی ہے، ساری چیزیں تو اللہ کی عطا کرتا ہے. ہم محبتیں دوسروں سے کرتے ہیں، محبت اللہ سے کیجئے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، ساری محبتیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی. اور اگر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہے بھائی. یاد رکھیے، ساری دنیا ہمیں مل جائے لیکن اللہ نہ ملے تو کیا فائدہ، اور ساری دنیا ہمیں نہ ملے، ایک اللہ ہمیں مل جائے تو سب کچھ مل گیا، ہمارا فائدہ اسی میں. تو یہاں پر جو چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ سے مایوس نہ ہو، گناہ ہو جاتے ہیں توبہ کر لو، استغفار کر لو، لیکن صدق دل سے کرو. اللہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. دنیا میں انسان دھوکہ دوسروں کو دے سکتا ہے لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اس لیے صدق و اخلاص کے ساتھ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، سر سجدے میں ڈال دیتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. البتہ یہ فرمائے کہ وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مغفرت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آنے سے پہلے فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ عذاب آ گیا تو ثم لا تنصرون، مدد نہیں کی جائے گی. جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے پھر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کام نہیں آتا. موت کا جو غرغرہ ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے پہلے ہم اگر توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، وہ ہماری توبہ استغفار قبول ہے. چاہے کسی نے شرک کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، کیسے ہی گناہ کیے ہوں، لیکن اگر ہم اس موت کے فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے، نزا کے عالم سے پہلے، اگر ہم سچے دل سے استغفار کر لیتے ہیں، شرک سے بھی توبہ کر لیتے ہیں، اللہ شرک کو بھی معاف فرما دیں گے. شرک سے بھی اگر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. مشرک اس مشرک کو معاف نہیں کرتے جو توبہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ مشرک کو ہی معاف کر دیں. تو ایسے غفور الرحیم رب کو ناراض کرنا میرے عزیزو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کیجئے صبح و شام، اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک اور جو اب ایام آ رہے ہیں، انتہائی خصوصی راتیں آ رہی ہیں، ان راتوں میں خوب اللہ کو رو رو کے منا لو صدق و اخلاص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو حل فرما دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ. تو یہاں بھی فرما رہے وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور فرما برداری اختیار کر لو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہاں چند منٹ میں آپ سے اور لوں گا. اصل میں آج 20ویں شب ہے، اور عام طور پر اس رات میں تھوڑا سا میں اعتکاف والوں کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کیا کرتا ہوں، چونکہ کل جب شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر انہیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوں گی تو یقیناً ان کے لیے پریشانی کا سبب ہوگا، بعض کا اعتکاف بھی ختم ہو سکتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو یہاں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں، اور جن کا نام یہاں پر لسٹ میں آ بھی گیا ہے، تو میری طرف سے انہیں بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رضا کے لیے بیٹھنا نصیب فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے سے پہلے مسجد کی حدود کو سمجھ لینا چاہیے، تاکہ ہم انجانے میں بھی ایسی جگہ پر نہ جائیں کہ جہاں جانے سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. مسجد کے اندر جہاں کہیں صفے بنی ہوئی ہیں کالے سیاہ رنگ کی، یہ سب مسجد میں داخل، بلکہ یہ پورا اس دیوار سے لے کر اور اگلی دیوار تک، درمیان میں جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے جہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں اس کو بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف والا اس پر بھی بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ مجلس آرائی کرنا، گپ شپ لگانا، یہ اعتکاف کے منافی ہے. اس لیے ہم یہاں جب آتے ہیں سارے اپنے گھر، اگر گپ شپ ہی کرنی ہے تو اپنے گھر پہ کیوں نہ رہیں، وہاں پر گپ شپ بھی ہو جائے گی، بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے، جس جو سے چاہے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آزادی بھی ہے، سب چیزیں. پھر مسجد ہی میں آ کے اس قسم کی الٹی سیدھی گفتگو کرنا اور یہاں پر جو ہے وہ خرافات میں مبتلا ہونا، یہ کب مناسب، انتہائی گناہ کی بات ہے کہ مسجد میں آ کر پھر ہم یہاں پر اپنی گپ شپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بعض کے دوست احباب آ جاتے ہیں اور راتوں کو یہاں پر بیٹھے رہتے ہیں 2-2 بجے تک، اور اس میں پریشان چوکیدار بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو یہاں پر ہدایات لکھ کر لگا دی گئی ہیں، ان ہدایات کی پابندی کیجئے. 12 بجے تک اپنے اپنے مہمانوں کو واپس کر دیے جو آپ کے لیے کھانا لے کر آئے ہیں. یقیناً دیکھیے 11 بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں. 11 سے 12 بہت بڑا بہت وقت ہے. بعض لوگ تو مغرب میں ہی کھانا آ جاتا ہے ان کا، تو وہ مغرب کے بعد بھی کھا لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کا کھانا تراویح کے بعد آتا ہے یا تراویح کے دوران آ جاتا ہے، تو وہ فوراً کھائیں اور کھانے کے بعد برتن وغیرہ ان کو دے دیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو جائیں اور 12 بجے مسجد بند ہو جائے. دوسری بات یہ کہ حالات آپ کے سامنے ہیں. اس دفعہ ہم نے خاص طور پر یہ اہتمام کیا ہے کہ 10-10 افراد پر ایک نگران مقرر کیا ہے، تاکہ غلط آدمی، غیر آدمی جس کو ہم نہیں جانتے، جن کو خیمہ الاٹ نہیں کیا گیا، وہ اس میں داخل نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ باپ کے نام پر پرچی لی، آگے بیٹا بیٹھ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ کون ہے، کیا ہے، کیا نہیں، اور یہ بہت ہی غلط بات ہے، امانت کے خلاف بھی ہے. یہاں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی معاملہ ہے آپ انتظامیہ سے رجوع کریں، دفتر سے رجوع کریں، اور ان سے جو ہے وہ اپنی جو بھی شکایت ہے، کوئی معاملہ ہے ان سے بتائیں، تاکہ انتظامیہ آپ کی شکایت کو دور کرے. اگر کوئی تبدیلی بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے علم میں لائیں. جب وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عین وقت پہ اسے وہ مجبوری پیش آ گئی، وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ بھائی نے بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھ رہا، کوئی اور بیٹھنا چاہتا ہے، تو اس کو کم از کم علم میں لائیے، ان کا شناختی کارڈ کی کاپی جمع کرائیں، ان کا نام وہاں تبدیل کرائیں، تاکہ قاعدے اور ضابطے کے مطابق کام ہو جائے اور آپ کو بھی پریشانی نہ ہو. تو وہ 10 افراد میں سے ایک فرد جو ہے وہ باقاعدہ اس کی نگرانی کریں گے، دیکھیں گے کہ یہاں پر خیموں میں جن کے نام یہ الاٹ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تو دوسرے لوگ نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے عزیز، آپ خود سوچو کہ نہ جانے کون آدمی ایسا آ جائے، کون ہے وہ ہمیں نہیں پتا، خدا نہ کرے وہ آپ کا اعتکاف خراب کرنے کے لیے آیا ہو، یہاں کوئی پریشانی کھڑی کرنے کے لیے آیا ہو، تو اس لیے حالات کو دیکھتے ہوئے بھی اس قسم کا خیال رکھیے کہ آپ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو غیر متعلق لوگ آپ کو نظر آئیں اور نہیں کوئی جانتا تو کم از کم اس کے بارے میں بھی انتظامیہ کو بتائیں, مجھے بتا دیں تاکہ اس کے خلاف پھر کارروائی کی جائے. اسی طریقے سے مسجد کے جو آداب ہیں اس کا لحاظ رکھیں. جو وضو خانے ہیں یہ مسجد سے خارج ہوتے ہیں, یہ وضو خانہ دائیں ہاتھ پہ جو ہے میرے, اور سامنے جو آپ کو تالاب نظر آ رہا ہے اور اسی طرح وضو خانہ نظر آ رہا ہے, یہ مسجد کی حدود سے خارج ہوتے ہیں. اس لیے بلا ضرورت یہاں مت جائیے. بعض لوگ صرف تھوکنے کے لیے چلے جاتے ہیں, بعض لوگ صرف ہاتھ دھونے کے لیے چلے جاتے ہیں, بعض صرف پلیٹ اٹھا کے دھونے کے لیے چلے گئے, تو ایسا مت کیجیے. البتہ اگر کسی کو ایسی مجبوری ہو تو وہاں 8-10 نل لگائے گئے ہیں بالکل کونے میں, وہ مسجد کی حدود میں ہے. یعنی آدمی اگر وہاں پر بیٹھ کر برتن دھو لے تو وہ مسجد کی حد میں بیٹھ کر دھوئے گا, تو اس لیے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا. تو اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ایسی کوئی مجبوری پیش آ جائے تو وہاں جایا جا سکتا ہے, تھوکنے کے لیے بھی وہاں جا سکتے ہیں, نالی ہے, سب چیزیں موجود ہیں. تو اس لیے, اور پھر یہ کہ اگر کوئی بات ایسی ہے جو پوچھنے والی ہے تو آپ پوچھ لیجیے, لیکن بہرحال خدا کے لیے ایسا کوئی کام مت کیجیے جس سے جو ہے وہ مسجد کا تقدس جو ہے وہ پامال ہوتا ہو. اور خاص طور پر یہ ہدایات یہاں میری جیب میں بھی ہیں اس وقت یہاں پر, اس وقت لیکن چونکہ وقت نہیں ہے سنانے کا, لیکن یہاں موجود ہیں, لکھ کر لگا دی گئی ہیں, ان کو دیکھ لیجئے. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ خیمہ صرف ایک فرد کے لیے ہے, کسی دوسرے فرد کے لیے اس میں رہنا ممنوع. تو اس کا خاص خیال رکھیے کہ جس کے نام ہے وہی حضرات وہاں پر رہیں, دوسرے کسی شخص کو وہاں پر آنے کو اجازت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کہ گیٹ جو ہے رات کو 12 بجے بند ہو جائیں گے, اور پھر غیر متعلقہ آدمی کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر چوکیدار انہیں دیکھے گا تو وہ اسے نکال دے گا. اس لیے آپ بجائے اس کے کہ وہ نکالے, آپ سے چونکہ آپ کو معلوم ہے اس لیے آپ خود اس کو کہتے ہیں کہ بھئی 12 بجے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جائیے. اسی طرح اپنی قیمتی چیزیں, اول تو یہاں بہت زیادہ قیمتی اشیاء لانے کی ضرورت نہیں. موبائل وغیرہ لوگ لے کے آتے ہیں, اور ہر سال یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی میرا موبائل غائب ہو گیا, میرے پیسے غائب ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ انتظامیہ آپ کی ان چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتی, یہ حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اپنی چیزوں کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. اگر آپ وضو کرنے کے لیے بھی آئیں تو خیمے میں چھوڑ کے ہرگز مت آئیں. بعض لوگ پیسے چھوڑ کے آ جاتے ہیں, بعض لوگ چیزیں چھوڑ کر آ جاتے ہیں, موبائل چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو بھائی اپنی جیب میں رکھو, اتنا کوئی بھاری تو نہیں ہوتا کہ آپ جیب میں نہ رکھ سکیں اسے. اور جب واپس آتے ہیں تو وہ چیزیں غائب ملتی ہیں. اب وہ کون لوگ ہیں, اس قسم کے بعض لوگ ہوتے ہیں, یہاں تو مسجد کی گھڑیاں چرا کے لے جاتے ہیں, مسجد کی سیڑھیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, یعنی نہیں ان کا بس چلتا کہ مسجد ہی اٹھا کے لے جائیں. لیکن بہرحال یہ چونکہ اب خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہیں, اس لیے خیال رکھیے خیمے کے اندر اپنی قیمتی اشیاء کو ہرگز نہ چھوڑیں. گم ہونے کی صورت میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, آپ شکایت بھی کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کس کو پکڑیں گے کہ کس نے چوری کی جب تک آدمی دیکھے نہیں. اور میں پہلے بتا دیا ہے کہ تبدیلی اپنی طرف سے بالکل مت کیجیے گا. 18 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں, اگر ان کا کوئی بڑا بزرگ یہاں بیٹھا ہوا ہے تو جب تک اوقات ہیں نفلی اعتکاف کی صورت میں وہ بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں, اور جب وقت ایسا وقت ہو جائے کہ ان کا گھر جانا ضروری ہو تو انہیں گھر بھیج دیجیے. یہاں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھانا لوگ چاہتے ہیں, اور ہم سے شکایت یہ کرتے ہیں کہ صاحب بچہ ہے, اس کا شوق ہے, آپ ابھی سے اس کو بھگا رہے ہیں. ہم بھگانا وگانا نہیں چاہتے, لیکن جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے ان خرابیوں سے بچانے کے لیے کم عمر بچوں کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھانا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. آپ ان کو گھر میں تربیت دیجئے, سکھائیے دین, اللہ تعالیٰ ان کو اس قابل کر دے تو ضرور اپنے وقت آنے پر انہیں بھی اعتکاف میں بٹھائیے. یا اگر آپ والد ہیں اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, اس سے کوئی منع نہیں کرتا. لیکن جو لوگ نہ ان کا کوئی بھائی بڑا بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی والد بیٹھے ہوئے, نہ کوئی اور بیٹھا ہوا ہے, اب دو بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے جناب 14 سال کے 13 سال کے, اب اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں یہ آج کل آپ جانتے ہیں. اور ان خرابیوں کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں اعتکاف کے لیے مت بٹھائیں, ان کو یہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے 18 سال سے کم عمر جو لوگ ہوں گے ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ ایسی کوشش بھی نہ کریں. بس یہ ہدایات ہیں, اور جو مزید تفصیلات ہیں وہ لکھی گئی ہیں, ہمیشہ ہر سال لکھی جاتی ہیں. اگر کوئی بات شکایت کی ہو اور کوئی ایسی بات ہو تو آپ ضرور دفتر میں رابطہ کریں یا مجھ تک پہنچا دیں, انشاءاللہ میں آگے آپ کی بات پہنچا دوں گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ امید ہے کل مغرب سے پہلے, چونکہ انشاءاللہ اعتکاف کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تو ذرا تھوڑا پہلے آ جائیے. ایک کوشش یہ ہوگی کہ اثر کے بعد اگر لوگ آ جائیں تو تھوڑا سا اعتکاف کے مسائل کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ کسی کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد نہ ہو. اور پہلے سے اگر آپ کے پاس کسی مستند عالم دین کی کتاب ہے, جیسے مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے, مولانا مفتی عبد الرؤف صاحب کی ہے, تو وہ کتاب لے لیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج آپ حضرات ملنے کی کوشش نہ کریں, میں نے جانا ہے کہیں, اس لیے اجازت ہے, اجازت دے دیجیے.